نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب زمین میں کہیں ان کے پاؤں جما دیے جاتے ہیں, یعنی ان کو زمین کے کسی حصے میں اگر اقتدار اور اختیار حاصل ہوتا ہے تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, معروف کا حکم کرتے ہیں اور منکر سے منع کرتے اور روکتے ہیں, اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن حدمها حدم الدین رواہ البیہقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے, جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا, اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز اور محترم سامعین, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے دین میں نماز کا مقام. اسلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مکمل نظام زندگی اور ضابطۂ حیات ہیں. عقیدہ توحید اسلام نظام زندگی کی اساس اور بنیاد ہیں, اور اس بنیاد پر قائم ہونے والے اسلامی معاشرے کے ہر فرد کے انفرادی ایمان کی پہچان بھی نماز ہے, اور اس کے اجتماعی عمل کی پہچان بھی نماز کے انتظام و انصرام کو قرار دیا گیا ہے. اہل ایمان کے ہاتھ میں کسی ملک کی باغ ڈور آ جائے تو انہیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے زیر اقتدار علاقوں میں نماز اور زکوٰۃ کے نظام کا قیام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اداروں کی تشکیل ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان معاشرے میں کسی فرد کے حق کے حکمرانی کو نظام صلاح کے قیام کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج کی اجازت طلب کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حکمران تمہارے درمیان اقامت صلاح کے نظام کو قائم اور برقرار رکھیں تب تک ان کے خلاف بغاوت مت کرو. آج کی اس موضوع پہ جن عنوانات کے تحت میں اپنی گفتگو کروں گا اس میں نماز کی حقیقت کیا ہے, نماز اور ایمان کا باہمی تعلق, اور نماز کی اہمیت, اور بے نمازی کے لیے شریعت کا حکم. سب سے پہلے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی تعریف علماء نے کی ہے تمام اقوال اور افعال ظاہری, تمام اقوال اور افعال ظاہری یا باطنی جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو ان کے مجموعے کا نام عبادت ہے. اس کے تین ارکان بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے اخلاص للہ, یعنی جو بھی عمل ہو اس میں خلوص نیت ہو, وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو. دوسرا کامل اطاعت, اور تیسرا ادب اور تعظیم, یعنی انتہائی تذلل اور خاکساری اور کامل خشوع اور خضوع کا اظہار. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. ارشاد فرمایا لوگوں کو اس جس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے خالص ہو کر, مخلص بن کر اللہ کی عبادت کریں. دوسری بات ارشاد فرمائی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لیں, اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ پوری یکسوئی یعنی ادب اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں, اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. وذلک دین القیمہ, اور یہی صحیح اور درست دین ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ تینوں ارکان عبادت یعنی اللہ کے لیے اخلاص, کامل اطاعت اور ادب اور تعظیم, ان کا حکم موجود ہے۔ اب ہم نماز کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں عبادت کی اس تعریف کے بعد، تو لفظ نماز جس کے لیے عربی میں صلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لغوی مفہوم ہے آگے بڑھنا اور قریب ہو جانا۔ اور شریعت میں نماز کا مفہوم کیا ہے؟ پوری یکسوئی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ وفادار غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر ادب اور احترام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ اللہ کی عبادت کی کامل اور بہترین صورت اور کیفیت کا نام نماز ہے۔ اب اس نماز کے عمل کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ دنیا کے ہر عمل سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی کے حوالے اور سپرد کر دینا اور دنیا و مافیا سے تعلق توڑ کر اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لینا۔ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی، بعض لوگ اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے ہیں اور بعض تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ جب بت پرستوں کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہوا اور انہوں نے ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی توجہ کو ہر طرف سے سمیٹ کر پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اپنے مالک حقیقی کی طرف موڑ دیا ہے، میں یکسو ہو گیا ہوں اپنے رب کی طرف، اور حنیفہ میں کٹ گیا ہوں ہر چیز سے، اب میرا تعلق کسی اور شے سے نہیں ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ہر طرح کے شرک سے جب بیزاری کا انہوں نے اعلان کیا تو ان الفاظ میں انہوں نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب، میرا آقا، میرا مولا، میرا مالک وہ ہے کہ میں تمام تعلقات توڑ کر ہر طرف سے اپنی توجہ کو سمیٹ کر اپنا رخ اپنے مالک کی طرف کر لیتا ہوں۔ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پوری یکسوئی کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں نے اپنے رخ کو، اپنی پوری زندگی کو ایک ہی سمت میں کر دیا ہے، اب میں یک رخا ہوں، دو رخا نہیں ہوں، میرے مختلف رخ نہیں ہیں، میرا ایک ہی رخ ہے، اور وہ رخ ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رکھنا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہنا، تو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، اور اس کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ جب ہاتھ باندھ کر پورے ادب اور احترام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نظریں جھکائے وفادار غلاموں کی طرح اپنے آقا اور مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد بندگی کی تجدید کرتا ہے، پھر اس سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتا ہے۔ اس طرح ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے حضور وفادار غلاموں کی طرح کھڑا ہوتا ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، وقوموا للہ قانتین، با ادب غلاموں کی طرح اپنے رب کے حضور کھڑے ہوا کرو۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے نظریں جھکائے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اور اس سے کیے ہوئے عہد بندگی کی تجدید کر رہا ہے، اور اس سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے. جب وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو جھک کر اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی تعریف اور توصیف ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، میرے پروردگار عظمت اور بزرگی تیرے لیے ہے، تو پاک ہے اور میں بندہ اور غلام ہوں اور تیرے سامنے جھک گیا ہوں. یہ جھک جانے کا جو عمل ہے، یہ انسان صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے وہ نہیں جھکتا. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک کے احسانات تو اس سے بہت زیادہ ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے اور سجدے کی حالت میں اپنی عظمت کے نشان، اس ناک اور پیشانی کو خاک آلود کرتا ہے اور اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. یہ وہ سجدے کی حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ وسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کی جو سب سے پسندیدہ حالت ہے خدا کے نزدیک، وہ سجدے کی حالت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا صلى یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اس سرگوشی کی کیفیت، رب سے ہم کلام ہونے کی کیفیت اور سجدے کی کیفیت، اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو اس سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہوتے ہو تو اپنے رب سے زیادہ دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو اس حالت میں قبول کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ پیشانی اور ناک جو انسان اپنے رب کے سامنے خاک کے اوپر رکھ لیتا ہے، زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، اس پیشانی اور ناک کو وہ اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کی علامت تصور کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سوا کسی اور کے سامنے وہ اپنی ناک جو ہے نیچی کبھی بھی انہیں نہیں دیتا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سے ناک سے لکیریں نکلوائی، مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ناک زمین پہ رگڑوائی، یعنی اس کو بالکل ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. لیکن میرے بھائی اور بزرگو، یہی ناک اگر کسی دنیا کے انسان کے سامنے زمین پہ رکھ دی جائے تو یہ ذلت و رسوائی کی علامت ہے، اور یہی ناک اگر اپنے آقا اور مولا اپنے رب العالمین کے سامنے زمین پہ رکھ دی جائے تو یہ عظمت کی نشانی ہے. ایسی عظمت کی نشانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں جو سب سے عظیم دن تھا، جو سب سے عظیم رات تھی، وہ معراج کی رات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور عرش پہ بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اس کو ہم معراج کی رات کہتے ہیں. یعنی وہ عروج کی رات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج حاصل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رب کی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، عروج اور برندی حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی بلند مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اوپر کی طرف ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کرے. غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ملتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھا کرتے تھے. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں آپ کا قرب چاہیے مجھے، جنت میں میں آپ کے ساتھ ہوں، بس یہ میری آرزو ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، لیکن یہ تمہیں حاصل ہو جائے گی اس طریقے سے کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت میں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگی، اللہ کے نبی کی معیت تمہیں حاصل ہوگی. یہ نماز انسان کو معراج کی بلندیوں پہ پہنچانے والی چیز ہے، اور اس سجدے کی حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کے بعد آخر میں انسان بندہ مومن اپنے رب کے حضور جب دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے ادب اور تعظیم کے ساتھ. تو یہ جو کیفیت ہے گویا کہ بندہ اپنے رب کے حضور تشہد کی حالت میں اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اپنے رب کے قدموں میں اب وہ دو زانو ہو گیا ہے, ادب اور احترام کے ساتھ اس نے اپنی نظریں جو ہیں وہ جھکائی ہوئی ہیں. اب وہ کیا کر رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے, اس رب کے سامنے اس ادب اور احترام کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے مالک, میں نے بندگی اور غلامی کے جتنے طریقے اختیار کیے ہیں, میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے روزے رکھے ہیں, میں نے حج اور عمرے کیے ہیں, میں نے کولی اور فیلی جتنی یہ باتیں کی ہیں یہ سب تیرے ہی لیے. حتیٰ کہ اس آیت کے مصداق کہ ان صلاتی و نسکی و مخیائے و ماتی للہ رب العالمین, میری نماز اور میری قربانی, میرا جینو اور مرنا, اے میرے رب, صرف اور صرف تیرے لیے. اس طرح اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا الہ اور معبود ہے, تیرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. پھر یہ بندہ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے مالک, تیرے اس بات اگر مجھ پر کوئی احسانات ہیں تو وہ تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں, ان احسانات کا بدلہ چکانا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے. اے میرے آقا اور مالک, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج, ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما, ان کی آل اولاد اور ان کی امت پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. گویا کہ وہ درود و سلام پڑھتا ہے اور پھر اس نماز میں تشہد کی حالت میں آخر میں بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے, اپنی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے. اور یہ نماز کا آخری حصہ, حدیث کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہاں بھی ہمیں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. تو یہاں بندہ پھر کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے, نعرے جہنم سے نجات طلب کرتا ہے, دنیا کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے, اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں, اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور آرزو کرتا ہے. استشہد کی حالت میں ہمیں آداب دعا کی تعلیم بھی دی گئی ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو آداب سکھائے ہیں وہ کیا ہیں, کہ جب تم دعا کرتے ہو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو, اس کی پاکی اور اس کی بزرگی بیان کرو, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی آرزو کرو. تو تشہد کی حالت میں آپ دیکھیں, پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرتے ہیں, اپنی التجائیں اور آرزوئیں پیش کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور اس سے معافیاں مانگتے ہیں. تو دعا کے اختتام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اختتام پہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ دعا کا جو ہے وہ اختتام کیا جائے. یہ اس نماز کا ایک پہلو ہے. اور ایک اور پہلو سے اگر ہم اس نماز کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا جو حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے اس میں تنہا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. مسلمانوں کو, مومنین کو اجتماعی طور پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور کسی مرد کے لیے مسجد اور جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں, الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ نماز ایک اجتماعی عمل ہے, اور اگر ہم نماز کے اس اجتماعی عمل کو, روزانہ پانچ وقت کی باجماعت نماز کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر اسلامی اخوت کا ایک پورا درس موجود ہے. اور پھر مسلمانوں کو جو اجتماعی نظام چلانے کے لیے ایک نقشہ کار اسلامی حکومت کا دیا گیا ہے, اس کے اوپر عمل اور اس کے اوپر تعلیم و تربیت کی پوری تربیت اور پورا خاکہ اور پورا آئیڈیا اس نماز کے اندر موجود ہے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو ہم نماز قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, ہم کسی محلے میں ہوں, کسی شہر میں ہوں, کسی بستی میں ہوں, ہم مل جل کر ایک مسجد بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ مل جل کر ایک مسجد بناتے ہیں تاکہ وہاں پہ پھر اللہ کے حکم اقیم الصلاۃ کے اوپر عمل کیا جائے, کہ مسجد ہوگی تو باجماعت نماز ہوگی. تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اقیم الدین, دین قائم کرو, तो इसका मतलब यह कि जिस तरह मिलकर हम मस्जिद बना रहे हैं, इज्तमाही तौर पर नमाज के कायम करने का जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसके ऊपर अमल के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो अल्लाह ने हुक्म दिया अकीमुद्दीन, दीन कायम करो, तो यहां हमें इस बात का दर्स मिल रहा है और इस बात की तरबियत मिल रही है, और नमाज के जरिए से हमें इस बात की तरबियत रोजाना 5 मरतबा दी जाती है कि हमने अल्लाह के हुक्म पे किस तरीके से अमल करना है, कि इज्तमाही तौर पर मिलजुल कर ये जिद्दोजहद करनी है कि खुदा का दीन जो है जमीन के ऊपर कैसे कायम हो सकता है। इसलिए कि जिन अल्फाज में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अकीमुस्सला नमाज कायम करो, उन्हीं अल्फाज में अकीमुद्दीन दीन कायम करो, सूरह शुरा के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया दीन कायम करो। तो गोया कि जिस तरीके से अब हम ये नहीं देखते कि कोई हुकूमत जो है वो हमारी मदद करेगी तो फिर हम मस्जिद बनाएंगे, बल्कि हम मिलजुल कर कोशिश करते हैं, पैसे मिलकर इकट्ठे करते हैं, कमेटियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और मस्जिद खड़ी कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने किसी हुक्म का इंतजार नहीं करना, हमने अपने तौर पर सोच विचार करके, फिक्र करके, गौर करके इस बात की कोशिश करनी है, और यह इज्तमाही तौर पर होगी। हम तनहा जो है वो अगर एक मस्जिद नहीं बना सकते तो अल्लाह तबारक व ताला के इस हुक्म पे अमल कैसे कर सकते हैं कि दीन को कायम करो, माशरे के अंदर उसकी जड़ और बुनियाद जो है वो डालो, और उसके बाद उस दीन की पूरी इमारत को कायम करो। उसके बाद हम दूसरा अमल क्या कहते हैं, जब ये मस्जिद बन जाती है तो फिर हम अपनी बस्ती गांव मोहल्ले में से या जहां से भी हमें एक अहल तरीन आदमी मिलता है जो कुरान और सुन्नत का बेहतरीन आलिम हो, साहिब इलम भी हो और मुत्तकी और परहेजगार भी हो, उसको उस मस्जिद में इमाम के तौर पर मुंतखब और नामजद करते हैं। अच्छा, इसको इमामत सुगरा कहा जाता है शरीयत में, जो मस्जिद की इमामत है इसको इमामत सुगरा कहा जाता है, और जो किसी मुल्क की इमामत है जो हाकिम और बादशाह या दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का अमीर या खलीफा होगा उसको इमामत कुबरा कहा जाता है। अगर इमामत सुगरा के लिए ये शरायत हैं कि एक मस्जिद का इमाम जो है वो किताब व सुन्नत का आलिम भी हो और मुत्तकी और परहेजगार भी हो, तो इसके मानी ये हैं कि जब हम इमामत कुबरा के लिए एक आदमी को ढूंढेंगे तो बादरजाए ओला हमें यह देखना चाहिए कि वो शख्स कुरान और सुन्नत का आलिम और मुत्तकी परहेजगार और अहल तरीन इंसान हो। इस बात की तालीम और तरबियत हमें दी जा रही है कि एक मस्जिद का इमाम मुंतखिब करने के लिए अगर तुम एक बेहतरीन इंसान तलाश कर रहे हो, साहिब इल्म इंसान और मुत्तकी और परहेजगार इंसान तलाश कर रहे हो, तो फिर जो अकामत दीन का हुक्म तुम्हें दिया गया है, अपना अमीर और अपना खलीफा जब मुंतखिब करो, अपना हुक्मरान जब मुंतखिब करो, तो उसके अंदर ये खूबियां बदरजाए ओला मौजूद होनी चाहिए। फिर हम उस मस्जिद के निजाम को चलाने के लिए माले और बस्ती की बुनियाद पे उस मस्जिद के कुर्ब और जवार से अच्छे इंसानों की, मुखलिस इंसानों की क्या करते हैं, एक कमेटी बना देते हैं जो उसके मामलात और जिसके जो सारे मतलब यह है कि मालियात और दूसरी चीजें होती हैं और उसकी देखभाल, उन सारी चीजों का इंतजाम वो कमेटी करती है। इसी तरीके से वो हुक्मरान जो हमने अहल तरीन आदमी पूरे मुल्क से ढूंढ कर जो है वो मुंतखब कर लिया, अब उसकी एक मजलिस शूरा होगी जो मुल्क की मामलात को चलाने के लिए उसको मशवरे देगी और उसकी मदद करेगी। यानी इस्लामी निजाम हुकूमत का पूरा खाका और आइडिया ये निजाम साला के अंदर मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करें और उसको समझने की कोशिश करें। यह सिर्फ एक रूटीन बन गई है कि रोजाना 5 वक्त अल्लाह अकबर, वो भी कितने हैं पढ़ने वाले, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो भी उस हकीकत के ऊपर गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं कि ये रोजाना 5 वक्त का मुकल्लफ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों बनाया, किस चीज की तालीम और तरबियत हमें दी जा रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये इमाम नमाज पढ़ा रहा है, पीछे मुक्तदी खड़े हैं, अगर उस इमाम से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो पिछले मुक्तदी खामोश नहीं रहते, उस मामूली सी गलती पे भी उसको टोकते हैं, उसको लुकमा देते हैं और उसकी इसलाह करते हैं, और उसका बाकायदा एक तरीका हमें बताया गया शरीयत के अंदर। इसका मतलब यह है कि जो मुसलमानों का हुक्मरान होगा, हाकिम वक्त और खलीफा होगा, अगर वो कोई गलती करेगा तो उसको टोकना अवाम में से किसी की भी जिम्मेदारी बनती है जिसका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जबकि हम खुलफाए राशिदीन के दौर में यह देखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने खुद यह बात इरशाद फरमाई कि जब मैं सीधा चलता रहूं तो तुम मेरा साथ देना, और जब मैं टेढ़ा हो जाऊं तो फिर तुम्हारा काम है मुझे सीधा करना। खुलफाए राशिदीन के दौर में एक बुढ़िया की भी यह हिम्मत होती थी कि वह बुढ़िया अमीरुल मोमिनीन से एक सवाल कर लेती थी। एक आम आदमी को भी यह हक होता था कि वो अमीरुल मोमिनीन से यह सवाल कर ले कि जो कपड़ा बैतुल माल से हमें मिला है उससे तो हमें सिर्फ एक एक कुर्ता बना है, आपने पाजामा कहां से बनाया, और अमीरुल मोमिनीन उसकी पूरी जवाबदेही करते हैं। यह जो निजाम खिलाफत है इसका पूरा तसव्वुर और आइडिया निजाम सलाह के अंदर मौजूद है। हम उस इमाम की इसलाह करते हैं, उसको लुकमा देते हैं, اور اگر کہیں ایسی انتہا ہو جائے کہ امام ایسی غلطی کر لے جس سے نماز فاسد ہو جائے, نماز ٹوٹ جائے, تو پیچھے والے مقتدی کیا کریں گے؟ نماز توڑ دیں گے. یعنی اگر نماز فاسد ہو جائے تو وہ پیچھے کھڑے اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کریں گے بلکہ نماز توڑ دیں گے. اور اگر وہ امام جس کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, جس کو ان لوگوں نے منتخب اور نامزد کیا ہے, اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے اور خدا و رسول کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قبائر میں مبتلا ہو جائے, تو اس مسجد کی کمیٹی کو اور ان عوام کو جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں, یہ حق بنتا ہے ان کا, یہ فرض ان کے اوپر عائد ہوتا ہے, یہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اس کو معزول کر کے دوسرا امام مسجد میں لا کر کھڑا کر دے. اور ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے. اگر وہ ان کا امام اور حکمران جو ہے وہ خلیفہ ہے, وہ امیر المومنین ہے, جو بھی کچھ ہے, جو بھی حکمران ہے, اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے اور وہ قبائر کا انتقار جو ہے ارتکاب کرنے لگے, خدا اور رسول کی نافرمانیاں کرنے لگے, اور ایک اسلامی حکومت کے لیے جو آخری حد مقرر کی گئی ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ حاکم وقت تمہارے درمیان نماز کے اس نظام کو قائم رکھے اس وقت تک اس کے خلاف بغاوت نہ کرو. اگر اس فرض کو بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو اب اس کے خلاف بغاوت کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس کو ہٹا کر دوسرے کسی اہل ترین آدمی کو خلیفہ اور حکمران جو ہے وہ منتخب کرنے کا ان مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگو, اگر ہم اس نماز کے اس اجتماعی نظام کو دیکھیں جس کے قیام کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور جو آیت کریمہ شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی حکومت کے جو چار اوصاف بیان کیے ہیں, ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر اہل ایمان کو کہیں زمین کے اندر اقتدار اور اختیار ملتا ہے, کہیں ان کے قدم جما دیے جاتے ہیں, تو وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز کے اس نظام کو قائم کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے, تیسری چیز امر بالمعروف ہے, اور چوتھی چیز جو ہے وہ نہی عن المنکر, کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. یہ چار بنیادی ستون ہیں جن کے اوپر ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس اسلامی حکومت کا پورا نقشہ اور آئیڈیا جو ہے اس نظام صلاح کے اندر موجود ہے. اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ نماز اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے. تو جب ہم نماز اور ایمان کے باہمی تعلق کو دیکھتے ہیں تو ایمان کے بارے میں یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کے اخروی انجام اور نجات کا دارمدار ایمان پر ہے. آپ قرآن اٹھا کر اگر پڑھیں تو اہل ایمان کو جہاں کہیں بھی نجات کی بشارت دی گئی ہے, ان کو کامیابی اور فلاح کی ضمانت دی گئی ہے, ان کے لیے فوز عظیم کی بشارت دی گئی ہے, تو وہاں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے وہاں آپ کو ملے گا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ اور یہ کامیابی ہے, فرمایا مومنین کے لیے یہ اور یہ کامیابی ہے, کہ مسلمان تو ہر وہ شخص ہوگا جو ایمان کا دعویٰ کرے گا, خواہ وہ اس کی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, ان کے اوپر پورا اترتا ہو یا نہ اترتا ہو, معاشرے میں اسے مسلمان تو سمجھا جائے گا جب تک وہ جو ہے کلمہ گو ہے اور کلمے کا اقرار کرتا ہے. لیکن ایمان وہ لازمی بنیادی شرط ہے جس کی بنیاد پہ اخروی نجات ہمیں حاصل ہوگی. اس ایمان اور نماز کا باہمی تعلق کیا ہے؟ ایمان حقیقی کی تعریف کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس باہمی تعلق کو سمجھنے میں ذرا سہولت ہوگی. ایمان حقیقی کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یعنی جن حقیقتوں کو ماننے کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, زبان سے ان کی شہادت اور گواہی دینا اور اقرار کرنا اور دل سے ان کی تصدیق کرنا, یہ ہے ایمان کی تعریف. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, میں اللہ کو مانتا ہوں جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے, یعنی اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا, اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں, اس کے اسماء و صفات جیسے اس نے یا اس کے رسول نے بیان کیے ہیں ان پر میرا ایمان ہے. اور وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ وقبلت جمیع احکام ہی, اور میں قبول کرتا ہوں اللہ تعالی کے تمام احکامات کو, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تین ارکان ہیں اس ایمان کے, زبان سے اقرار, دل سے تصدیق, اور تمام احکامات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا. تو ایمان حقیقی تعریف کیا ہوئی؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے. وقبلت جمیع احکامہ, اور اس کے تمام احکامات کو, یعنی کہ جو میری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوں گے صرف ان پہ ایمان لاتا ہوں, اور جو میری مرضی اور منشا اور خواہش اور معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے تو ان کے اوپر میں ایمان نہیں لایا، بلکہ وقبل تو جمیع احکام ہی، میں خدا کے تمام احکامات جو اس کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں، جو اس کے رسول کے ذریعے سے مجھ تک پہنچے ہیں، میں ان سب کو قبول کرتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اپنی زبان سے میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو یہ تین ارکان ہیں ایمان کے، زبان سے گواہی، دل سے تصدیق، اور اعضاء و جوارح سے عمل۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان کی گواہی اور شہادت، دل کی تصدیق، اور پھر اس تصدیق کا ثبوت اپنے عمل سے دینا، یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ اب جو ایمان ہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، کہ ایمان تو ظاہر ہے کہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، تو یہ ایک مخفی چیز ہے، اس کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مومن ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ اور رسول کی عملی اطاعت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کو اپنا الہ اور معبود مانتا ہے۔ تو گویا کہ عمل صالح اللہ پر ایمان کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اب اس عمل صالح میں سب سے مقدم اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اسے کرنی پڑتی ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے۔ باقی ارکان اسلام جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، مثلا نماز کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان چیزوں کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ شوال میں اگر مسلمان ہوتا ہے تو کم از کم 11 مہینے کے بعد اس پہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور اسے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 11 مہینے زندگی کے وہ پورے ہی نہ کر سکے اور اس کی وفات ہو جائے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کے ایمان لانے کے بعد زندگی میں اس کے روزہ رکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ ایسا عمل ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوگا آدمی تو زکوٰۃ ادا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی صاحب نصاب ہی نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہ ہو، فرض ہی نہ ہو۔ اور جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو وہ تو اس سے زیادہ مشکل ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو حج کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک نماز وہ چیز رہ جاتی ہے کہ جو اللہ کی وعدانیت اور رسول کی رسالت کے اقرار کے بعد چند ہی لمحات کے بعد اور چند ہی گھنٹوں کے بعد اس کے ایمان کے جانچ کے لیے، اس کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بلاوا آ جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جس کو تم نے بڑا مانا اور تسلیم کیا ہے، جس کی بڑائی کا تم نے اقرار کیا ہے، اب وہ بڑا بلا رہا ہے، آؤ اس کے سامنے سر جھکا کر اس بات کا ثبوت دو کہ تم نے اسے بڑا مان لیا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں لیکن اس کی بڑائی کے سامنے وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، عملاً اس کے سامنے اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس بات کا اس نے زبان سے اقرار کیا اپنے عمل سے اس کی تکذیب کر دی، اپنے عمل سے اس نے اس کا انکار کر دیا، اس کا رد کر دیا۔ اس لیے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ آدمی کے قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو، اگر قول و فعل کے اندر تضاد ہوگا تو وہ نفاق کی علامت ہے اور نفاق ایمان کی ضد ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان ایک مخفی حقیقت ہے اور نماز اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، اگر اس کو آپ مثال سے سمجھنا چاہیں، روح ایک مخفی چیز ہے، وہ جسم کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہمیں روح کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ جسم کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ جسم کی قوت اور توانائی اور حرکات و سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کے اندر روح موجود ہے۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے، الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم محض بے جان ہو جاتا ہے اور ہم اسے اٹھا کر مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ گویا کہ اب یہ مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، روح جو اصل جوہر تھا اس کا وہ اس سے جدا ہو گیا، وہ اس سے نکل گئی ہے، تو اب اسے اٹھا کر ہم مٹی اور قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جسم اور روح کا جو تعلق ہے، یہی تعلق جو ہے ایمان اور نماز کا ہے۔ اور جس طریقے سے ہمیں روح کا علم جسم کی حرکات و سکنات سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے جس جسم کے اندر ایمان موجود ہو، اللہ کی اطاعت اور عمل صالح سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس جسم کے اندر جو ہے ایمان موجود ہے، اس دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور اگر دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو اور آدمی نیکی اور بلائی اور خیر کا کام کرے، جیسے منافقین کے بارے میں ہم تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں اور 4-5 نشستیں اس سے اوپر ہم کر چکے ہیں، کہ وہ زبان سے جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل کے اندر وہ نہیں ہوتا، इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा मनाहुम अन तुकबला मिनहुम नफाकातुहुम, कि मुनाफिकीन के जो सदकात हैं, जो उनकी नमाजें हैं, जो उनके खैरात हैं, उनके कबूल न होने का सबब क्या है? अन्नहुम कफरू बिल्लाहि व बिरसूल ही, कि वो हकीकतन अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर करते हैं, यानी दिल से अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक नहीं करते, इस वजह से उनके सदकार, उनकी खैरात, उनकी नमाजें जो है अल्लाह के कबूल नहीं होती। वलायातून सलाता इल्ला वहुम कुसाला, और जब वो नमाज के लिए आते हैं तो सुस्ती और कायली से आते हैं। वला युनफिकून इल्ला वहुम कारहून, और जब वो खर्च करते हैं तो कराहत के साथ, दिल की खुशी के साथ नहीं करते। इसलिए अल्लाह तआला तबारक व तआला ना उनकी नमाजों को कबूल करता है, ना उनके सदकात और खैरात को कबूल करता है। तो इस तरह अगर दिल के अंदर ईमान न हो और बाज़ाहिर नमाज पढ़ी भी जाए तो फिर वो नमाज ऐसे ही होगी जैसे रूह मौजूद नहीं है और सिर्फ जिस्म है। तो जिस तरह बगैर रूह के जिस्म की कोई कदर और कीमत नहीं बल्कि उठाकर उसे मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है, इस तरह अगर ईमान दिल के अंदर मौजूद ना हो और मुनाफिकाना नमाज पढ़ भी ली जाए तो नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं होती। और इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर आदमी ईमान का दावा करे और नमाज ना पढ़े तो उसका दावा बातिल इस बुनियाद पर है कि अगर किसी जिस्म के अंदर रूह हो लेकिन उस जिस्म के अंदर हरकत ना हो, क्या यह मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से दिल के अंदर ईमान हो और आदमी अल्लाह के पहले हुक्म ही की इताअत ना करे, यह मुमकिन नहीं है। जिस तरह जिस्म और रूह एक साथ हूं और जिस्म इंसान के जिस्म के अंदर हरकत ना हो, यह मुमकिन नहीं है। ऐसे ही यह मुमकिन नहीं है इंसान के दिल के अंदर ईमान हो और आदमी बेनमाजी हो। गोया के नमाज और ईमान का बाहमी ताल्लुक क्या है कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा किया ही नहीं जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको मस्जिद की तरफ आते जाते देखो उसके ईमान की शहादत दो। यानी मोमिन वो है जिसकी गवाही इस चीज से मिल रही है कि उसका अल्लाह के घर के साथ एक ताल्लुक कायम है, और ये ताल्लुक अगर कमजोर पड़ जाए तो ये नफाक की अलामत है। मसलन मुनाफिकीन की नमाज का जायजा लेते हैं तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और कायली से उठते हैं। यानी नमाज में सुस्ती और कायली किस चीज की अलामत और पहचान कुरान ने बताई? नफाक की अलामत, मुनाफिकीन की पहचान, कि वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। क्या है जी, कोई बात नहीं, अभी अजान हुई है, अभी अकामत में 15 मिनट बाकी हैं, उसके बाद अकामत भी होने लगती है तो फिर आदमी बैठा रहता है, कोई बात नहीं जी अभी पहुंच जाएंगे, मस्जिद तो बड़ी नजदीक है। ये कैफियत अगर हमारी है तो ये नफाक की एक अलामत है जिससे हमें जो है निजात हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और कायली से उठते हैं। युराउन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर महज थोड़ा सा। सहाबा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे दौर में, यानी सहाबा के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नमाज से जमात से पीछे सिर्फ वही रहता था जिसको हकीकी शरई उजर हो, यानी इतना मजबूर हो, इतना बीमार हो, इतने उसके लिए कोई मसाइल हूं कि वो मस्जिद तक आ ही ना सकता हो, या वो मुनाफिक जिसका नफाक जो है वो खुला हो। सहाबा फरमाते हैं इसके अलावा कोई आदमी पीछे नहीं रहता था, बल्कि सहाबा ये फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी दो आदमियों के सहारे, इसलिए कि उस दौर में व्हीलचेयर तो थी नहीं, दो आदमियों के सहारे अगर कोई आदमी मस्जिद में आ सकता था तो वह मस्जिद में आकर नमाज अदा करता था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए फजर और ईशा की नमाज बहुत बारी है, बहुत बारी है। फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर उनको इन नमाजों के अजर व सवाब का इल्म हो जाए तो फिर वो घुटनों के बल भी घसीटते हुए मस्जिद में पहुंचें, लेकिन ये नमाजें घरों में अदा ना करें। हमारा हाल क्या है, हम क्या करते हैं? क्या हमारी नमाजें फजर और इशा की बाजमात मस्जिद में अदा होती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए ये नमाजें बड़ी बारी हैं, बड़ी मुश्किल हैं कि वो फजर और इशा बाजमात मस्जिद के अंदर जो है वो अदा नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कि ईमान और नमाज के ताल्लुक की भी बात हो रही है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाने वालों के लिए कयामत के दिन नूरे कामिल की बिशारत है। कयामत के दिन नूरे कामिल मुखलिस मोमिनीन को हासिल होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाने आने वालों के लिए उस नूरे कामिल की जो है वो बिशारत दी है। अंधेरे से मराद जो है इशा और फजर की नमाजें मस्जिद में, उन नमाजों के लिए मस्जिद में जाने वालों को नूरे कामल की बिशारत दी गई। फिर इस नमाज और ईमान के बाहमी ताल्लुक के हवाले से अगर हम कुरान करीम के ऊपर गौर करते हैं تو ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، ایک کافر ہے اس کے رویے کا نقشہ قرآن میں کھینچا گیا کہ جب اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو رکھا تو اس نے فلا صدق، نہ اس اللہ کی کتاب کی تصدیق کی، ولا صلی اور نہ نماز پڑھی. یعنی اس آیت پہ، آیت کے اس حصے پہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرے تو پھر وہ لازماً نمازی ہوگا، اور نماز نہ پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تصدیق ہی نہیں کر رہا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے یہ معنی اس کے بالکل سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور اس کے بعد خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل کام ہے. کیا مشکل کام ہے؟ نماز پڑھنا. خود اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ انتہائی مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. یعنی دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو نماز انتہائی مشکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا. ہم بعض اوقات لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود آدمی ٹیسٹ سے محس نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. پہلے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا کیجیے، اور اس خدا کے خوف کی علامت آگے اللہ نے کیا بتائی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یعنی جس کے دل میں خدا سے ملاقات کا یقین اور اس کا ایمان یہ نہ ہو کہ میں نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ خوف خدا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، اس کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اس کے لیے نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل میں نہ اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، نہ خدا کا خوف اس کے دل کے اندر ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس دین اور ایمان کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. انما المؤمنون اخوة، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس دینی اخوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شرط عائد کی ہے قرآن میں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ کفار، یہ مشرکین، یہ منافقین، فَإِن تَابُوا، اگر اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنے نفاق سے سچی توبہ کر لے تو بس، کیا توبہ کی بنیاد پہ یہ تمہارے مومن بھائی بن جائیں گے؟ نہیں. فرمایا فَإِن تَابُوا، توبہ کرنے کے بعد یہ کیا کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اب یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے. دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی ہیں. اب بے شک آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آج تو بے نمازی جو ہیں وہ بڑے دعوے سے نہ صرف یہ کہ مسلمان کراتے ہیں بلکہ عشق رسول بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے کہ کیا بے نمازی کے ایمان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کفر اور شرک سے توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کریں اور زکات دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غائب پر ایمان رکھنے، سورہ بقرہ کے بالکل پہلا حصہ، پہلا رکوع اٹھا کر جب ہم پڑھتے ہیں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں تو اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے رسول نے ان کو دعوت دی، انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں، ان کے بارے میں جانتے نہیں، لیکن رسول کی دعوت پر غائبانہ انہوں نے ایمان لایا. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان ایمان والوں کی پہچان کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ انفال میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی ایمان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. وہاں پہ کہا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہاں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں. یہ دو صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں. तो मेरे भाई और बुजुर्गों, नमाज गोया के ये साबित हो गया कि ईमान का पहला बुनियादी मजहर यानी जिसके जरिए से ईमान का इजहार होता है वो नमाज है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीन, बेशक जो लोग हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, हमारी आयात पर सिर्फ वही लोग ईमान रखते हैं, अल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदा, कि जब हमारी आयात के जरिए से उन्हें याद दहानी और नसीहत की जाती है तो फिर क्या करते हैं, खर्रू सुज्जदा, अपने रब के हुजूर सर्वसजूद हो जाते हैं। फरमाया वसब्बहु बिहम्द रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून, और फिर अपने रब की हम्द व सना बयान करते हैं और कभी तकब्बर नहीं करते, अपने आप को बड़ी चीज नहीं समझते अल्लाह के सामने सर झुकाने के मामले में। ये ईमान वालों की पहचान अल्लाह तबारक व तआला ने बताई है। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिए, रातों को उनकी कैफियत यह होती है कि बिस्तरों से उनके पहलू अलग रहते हैं, यब्दून रब्बहुम खौफम व तमा आ, और खौफ और तमा के साथ जो है अपने रब को पुकारते हैं, यानी रातों को भी उठकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं और माफी मांगते हैं और नमाजें जो है वो पढ़ते हैं। अब ये सिर्फ दुनिया में ही नमाज ईमान की पहचान नहीं है, बल्कि आखिरत में भी सिर्फ नमाज ही ईमान की पहचान बनेगी। ईमान का कोई दावा बगैर नमाज के जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और मेरे भाई, वैसे भी दुनिया का कोई भी दावा हो, हर दावे के लिए एक सबूत तो देना पड़ता है। अगर एक आदमी अदालत में कोई केस लेकर जाता है तो जो दावा वो करता है उस दावे के लिए या तो उसे शहादतें पेश करनी पड़ती हैं या उसका अमली तौर पर कोई सबूत पेश करना पड़ता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान वाला है उसके गवाह तुम लोग हो कि अगर उसको मस्जिद की तरफ आते जाते देखते हो तो तुम इस बात की शहादत दे रहे हो कि ये मोमिन है। दुनिया के अंदर ये शहादत है। अब आखिरत में एक आदमी के ईमान का सबूत क्या है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया गया कि हुजूर, आप क़यामत के दिन अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, इन अरबों खरबों इंसानों में से आपकी उम्मत की पहचान और शनाख्त क्या होगी? वाकई एक बड़ा अमली किस्म का सवाल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इसका यह इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मती, बड़ी हदीस तवील है, मुख्तसरन उसका जवाब मैं अर्ज करता हूं कि मेरे उम्मती नमाज के लिए जो वुजू करते हैं तो अपने अज़ा को धोते हैं, ये इनके अज़ा क़यामत के दिन चमकते होंगे, ये चमक मेरी उम्मत की शनाख्त होगी और ये किसी और उम्मत को हासिल नहीं होगी। सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की पहचान क्या है? ये नहीं कि किसने नारा रसालत लगाया था, ये नहीं कि किसने कितनी देगें पका कर दी थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की पहचान क्या है कि इसने दुनिया के अंदर नमाज कायम की थी और पांच वक्त नमाज के लिए ये वुजू करता था, अपने अज़ा को धोता था। बेनमाजियों को सोचना चाहिए कि वो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कैसे शामिल होंगे, वो अपनी शिनाख्त कैसे करवाएंगे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुंह दिखाएंगे कैसे? हुजूर के उम्मतियों की शिनाख्त ये होगी कि उनके बाजू, उनके चेहरे नूरानी होंगे, चमक रहे होंगे बगैर किसी जरर के, और ये शिनाख्त सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हासिल होगी। एक और हदीस है, अहमद दारमी और बैहाकी ने इसको रवायत किया, इससे इसकी मजीद तस्दीक होती है और एक होलनाक अंजाम भी बेनमाजियों का हमारे सामने आता है। मिश्कात के अंदर ये हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहानम व नजातन यौमल क़यामा, जो आदमी नमाज की हिफाजत करता है। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं, इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ने का कोई तसव्वुर दीन में नहीं है। इस हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज की हिफाजत करता है, महाफ़िज़ा नमाज का, नमाज की हिफाजत क्या है, पांच वक्त पाबंदी के साथ अच्छी तरह वुजू किया जाए, नमाज के फराइज़ वाजिबात, उसके मुस्तहब्बात, उसके सुनन जितने भी हैं उनका लिहाज रखा जाए और बाजमात नमाज अदा की जाए, इल्ला ये कि कोई शरई उज़्र हो। मन हाफ़ज़ा अलैहा, जो इस तरीके से नमाज की पांच वक्त हिफाजत करता है, कानत लहू नूरम व बुरहानम व नजातन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन ये नमाज उसके लिए बुरहान, ईमान की दलील होगी। दलील कैसे होगी? हदीस पहले आपके सामने अर्ज कर चुका हूं कि अज़ा चमकते होंगे, उसकी दलील होगी। और फिर दूसरी बात इरशाद फरमाई कि उसके लिए नूर होगी। नूर वाली हदीस भी पहले अर्ज कर चुका हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मस्जिद की तरफ आने जाने वालों को क़यामत के दिन नूर कामल की बिशारत दे दो। ऐसे नूर होगी नमाज उसके लिए। और उसकी निजात का जरिया बनेगी जहन्नम की आग से, जो चीज उसे निजात दिलाएगी वो क्या है? नमाज। तीन चीजें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई। उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वमा, इसका दूसरा पहलू, मनफी पहलू, अगर आदमी नमाज ना पढ़ता हो, नमाज की हिफाजत ना करता हो, वमन लम यू हाफिज अलैहा, जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, लम तकुल लहू नूरन, उसे क्यामत के दिन कोई रोशनी हासिल नहीं होगी, काफरों की तरह अंधेरे में भटक रहा होगा। लम तकुल लहू नूरन, लम जो है वह हरफे नफी है कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई रोशनी उसके लिए क्यामत के दिन नहीं होगी। वला बुरहानन, उसके पास ईमान का कोई सबूत नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी। वला नजातन, न क्यामत के दिन उसकी निजात हो सकेगी, बेनमाजी की निजात नहीं होगी। वकान यौमल क़यामत, इस अगली बात को सुरूर कान खोल कर सुनिए, वकान यौमल क़यामत, अल्लाह के रसूल का फरमान है, किसी मुल्ला मौलवी की बात हो, किसी इमाम की बात हो, तो मैं तो इस इमाम साहब को नहीं मानता, मैं यह इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वकान यौमल क़यामत मा कारून व फरऔन व हामान व उबै बिन खल्फ, क़यामत के दिन यह बेनमाजी किन लोगों के साथ होगा? कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, उबै बिन खल्फ के साथ होगा, हामान के साथ होगा, इन बड़े बड़े काफरों के साथ जहन्नम में डाला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है। इसके बाद हमें अल्लाह से डरना चाहिए और यह देखना चाहिए, इस बात का जायजा लेना चाहिए कि ईमान का कोई तसव्वुर दीन के अंदर, कुरान और सुन्नत के अंदर बगैर नमाज के नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना व अकला ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम। मुस्लिम कौन होता है? जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी, हमारे किबले का इस्तकबाल किया, हमारा किबले की तरफ रुख किया और हमारा जबीहा खाया, वो मुसलमान है। बल्कि आप हैरान होंगे कि कुरान करीम में बाज मकामात पे ईमान की जगह नमाज ही का जिक्र मिलता है। भाई ये चीज तो जरूरत इस बात की है ना कि हम कुरान को पढ़ें, उसके ऊपर गौर व तदब्बर करें तो ये चीजें हमें मिलेंगी। अब गौर व तदब्बर और तफक्कर जो है वो कुरान के ऊपर करने का तो हमारे पास वक्त ही नहीं है ना। तो आप देखें कि बाज मकामात पे अल्लाह ताला ने जहां अल्लाह का जिक्र आना था वहां नमाज का जिक्र आ रहा है, जहां ईमान का जिक्र आना था वहां नमाज का जिक्र आ रहा है। मसलन एक दो हवाले में आपके सामने रखता हूं। जब यह तहवील किबला का हुक्म आया, यानी किबला बैतुल मकदस के बजाय बैतुल्लाह की तरफ मुंतकिल हो गया, तो उससे पहले काफी अरसे तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम बैतुल मकदस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे ना। अब लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हुआ, फितरी बात है, इंसान है, सोचता है कि अब जो नमाजें हमने पहले पढ़ी हैं उनका क्या बनेगा, वह अल्लाह के यहां कबूल होंगी या नहीं होंगी? अल्लाह ताला ने आसमानों से वही नाजर फरमाई कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वही के अल्फाज क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम। अल्लाह बड़ा मेहरबान और रहमान और रहीम है अपने बंदों पे, वो अपने बंदों के उस अमल को जो इससे पहले वो कर चुके हैं कतअन जाया नहीं करेगा, उसका पूरा अजर व सवाब उनको देगा। यहां अल्लाह ने क्या बात इरशाद फरमाई, वमा कान अल्लाहु लियुज़िया, अल्लाह हरगिज ऐसा नहीं है कि उनके किस चीज को जाया कर दे। नमाज का जिक्र आना चाहिए ना कि उनकी नमाजों को जाया कर दे। अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह कतन उनके ईमान को जाया नहीं करेगा। यहां ईमान से मराद मुफस्सरीन मुतर्जिमीन ने लिखा है कि यहां ईमान से मराद नमाज है। गोया कि नमाज और ईमान दो अलग अलग चीजें नहीं है, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। जैसे अल्लाह ताला ने वहां इरशाद फरमाया, फला सद्दक वला सल्ला, इसने ना तस्दीक की अल्लाह की किताब की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ना नमाज पढ़ी। इसके मानी है कि जो अल्लाह और रसूल की तस्दीक करता है, कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, वो बेनमाजी नहीं हो सकता। इसी तरह यहां इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह ताला उनके ईमान को हरगिज जाया नहीं करेगा, यानी उनकी जो नमाजें पहले बैतुल मक़द्दस की तरफ रुख करके उन्होंने पढ़ी है उनको हरगिज अल्लाह तबारक व तआला जाया नहीं करेगा, उनका पूरा अजर उनको मिलेगा। इसी तरीके से एक और मकाम पे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये कहते हैं, काला मूसा ले कौम इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू, ऐ मेरी कौम के लोगों क्या करो, इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू, अल्लाह से इस्तियानत तलब करो और सबर करो। और इसी बनी इसराइल की कौम को दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, यहां क्या इरशाद फरमाया, इस्ताइनु बिल्लाह वस्बिरु, अल्लाह से इस्तियानत तलब करो और सबर करो। और दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, वस्ताइनु बिसबर वसला, सबर और नमाज से मदद हासिल करो। यहां नमाज को अल्लाह की जगह जो है वो इरशाद फरमाया, अल्लाह से इस्तियानत तलब करो اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا نماز سے استعانت طلب کرو، نماز سے مدد حاصل کرو. گویا کہ اللہ اور نماز کے درمیان ایک ایسا باہمی ربط ہے وسجد وقترب والا. حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، قرآن کی آیت بھی پیش کر چکا ہوں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، اتنا خدا کے ذریعے سے قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا اور اللہ سے مدد اور تائید مانگنا دونوں ایک ہی معنی رکھتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے نماز کا مقام. سورہ مدثر کے اندر آتا ہے، یہاں بھی نماز کی جگہ، یہاں بھی ایمان کی جگہ نماز کا ذکر آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوزخیوں سے یہ سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم دوزخ کی آگ میں کیوں ڈالے گئے، تمہاری کیا غلطی اور کیا گناہ ہے، کس بات کی سزا بھگت رہے ہو، تمہارا کون سا عمل تھا، تو یہاں آٹومیٹکلی ذہن میں بات آتی ہے کہ ان کو کیا کہنا چاہیے کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے. ظاہر ہے بے ایمان تھے، کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے، اس وجہ سے یہ سزا بھگت رہے ہیں. لیکن آپ ان کا جواب سنیے کہ وہ جواب یہ دے رہے ہیں قالوا لم نکن من المصلین، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. جب ان سے پوچھا گیا مسئلہ کا کم فی سکر، دوزخ کی آگ میں کیوں جر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. اس کے آٹومیٹکلی معنی یہ ہے کہ ہم ایمان والے نہیں تھے. لم نکن من المومنین، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مومنین میں سے نہیں ہیں، انہوں نے کہا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. آگے انہوں نے اپنے اور بھی بہت ساری غلطیوں کا اور گناہوں کا اعتراف کیا ہے، لیکن سب سے پہلی بات کیا ہے کہ انہوں نے یہاں اس بات کا اظہار کرنے کے بجائے کہ ہم ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اسے جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر آدمی مومن ہے تو پھر وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تترک الصلاۃ متعمدین، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، فمن ترکہا متعمدن فقد خرج من الملہ، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگو، یہ روزانہ پانچ وقت بھی مسلمانوں کی حاضری ہے جو مسجد میں لگائی جاتی ہے، اور یہی وہ حاضری ہے جس کی سب سے پہلے آخرت میں اللہ کے ہاں مسلمانوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں مسلمانوں سے سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ یہ روزانہ کی پانچ وقت کی حاضری کا حساب لیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے بندے اور غلام ہونے کا ثبوت پیش کریں، نماز قائم کریں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، ان کو نماز کی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.